أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبان من آج اگست 1979 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الروم کے شروع سے ہوتا ہے. 30ویں سورت ہے, 21واں پارہ ہے, 30ویں سورت ہے اور پہلی آیت سے ہی درس کا آغاز ہوگا. سابقہ دو جمعے درس کا ناغا رہا میری تعطیل کی وجہ سے. اب جو ہم آئے ہیں, بعض احباب نے کہا کہ یہ تو رمضان المبارک شروع ہوا. جہاں تک روزوں کے احکام کا تعلق ہے وہ اسی مہینے کے شروع اسلام میں دے دیے گئے ہیں. قرآن کی دو چار آیتوں میں وہ سارے آ گئے. جہاں تک روزوں کے مقصد کا تعلق ہے اس کے متعلق دو ایک سابقہ درسوں میں بڑی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, اور وہ تفصیل تو ایک لفظ کی حقیقت میں تفصیل ہے. جو قرآن نے کہا کہ صیام کا روزوں کا مقصد یہ ہے, لِتُقَدِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم دنیا انسانیت میں خدا کی کبریائی کو قائم کر سکو. کبریائی کے معنی ہوتا ہے اقتدار مطلق, سورنٹی, آخری اقتدار, حکومت. مقصد اس کا یہ ہے, یہ ایک ذریعہ ہے اس مقصد کے حصول کا کہ دنیا میں انسانی نظام کی جگہ خدا کی حکومت قائم کی جا سکے. یہ روزوں کا, قیام کا مقصد بتایا ہے. یہ جو عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں, لے تو قدر اللہ, تاکہ اس کو کہا ہی یہ ہے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم دنیا میں خدا کی کبریائی قائم کرنے کے قابل ہو جاؤ. اور اس کا عملی ثبوت تاریخ ہمیں دے رہی ہے. روزے سن 2 ہجری میں پہلی بار فرض ہوئے اور 17 رمضان کو بدر کا مارکا ہوا, سب سے پہلا مارکا حق اور باطل کا, اسی لیے اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے. اور اس میدان میں ابھی 17 دن کے ہی روزے رکھے تھے اس جماعت نے کہ پہلی فتح جو تھی وہ حق کی بدر کے میدان میں ہوئی, اور اس آغاز کے بعد اس کی تکمیل فتح مکہ میں جا کر ہوئی, اور وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں جا کے ہوئی. بلکہ اتفاق سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہی کا دن ہوگا, 9 یا 10 رمضان کی تاریخ تھی. تو یہ یعنی وہ ابتدا کے لیے تھی, یہ انتہا کے لیے. یوں تکمیل ہوتی ہے. قرآن نے جو کہا تھا کہ اس لیے ہم نے یہ صیام یا روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم خدا کی کبریائی کو قائم کر سکو, تو پہلی دفعہ جب روزے فرض ہوئے رکھے گئے تو آغاز ہوا خدا کی کبریائی کے قیام کا, اور آخر میں جا کر 8 ہجری میں پتہ ہے مکہ ہوا, اور وہ بھی روزوں میں رمضان میں ہی جا کر ہوا, اور وہ خدا کی کبریائی کا اس احاطے کے اندر جہاں یہ بات شروع کی گئی تھی. اس کے بعد وسط تو اس کی بہت دور تک گئی, لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا تھا, وہ جسے جزیرۃ العرب آپ کہہ لیجئے, اس میں خدا کی کبریائی کی تکمیل فتح مکہ سے ہوئی, اور وہ بھی رمضان ہی کے اندر ہوا. یہ تھا قرآن کا مقصد, لِتُقَدِّرُ اللَّهَ, اور اس طرح سے اس مقصد کو پورا کر کے یا حاصل کر کے دکھا دیا. یہ چیز جو تھی اسے میں میرا خیال ہے تو ایک درسوں میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا تھا, اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں. اس لیے ہم اپنے تسلسل سے ہی آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ الروم کی ابتدا. قرآن کریم میں آنے والے واقعات کے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق حوادث کائنات سے ہے. آگے چل کے جب ہم آئیں گے اور وہ آخری پاروں میں ہیں، زیادہ تفصیل سے نظر آتا ہے کہ وہ جو اس کے بعد دنیا انسانیت کا یا خارجی کائنات کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہوں گی، جو انقلابات آئیں گے، ان کے متعلق ان آیات میں یا ان صورتوں میں بتایا گیا ہے. تو یہ جو قبل از وقت یا پیشین گوئیاں جسے آپ کہیں گے، یا مستقبل کے متعلق کچھ کہنا جسے آپ کہیں گے، یہ حوادث کے متعلق ہے، آنے والے واقعات کے متعلق. لیکن ایک پیش گوئی ایسی ہے قرآن میں کہ جو زمانہ نزول قرآن کے اندر متعین طور پر اسپیسیفکلی نام لے کر کی گئی، اور وہ اسی دور کے اندر پوری بھی ہو گئی، اور وہ ہے وہ پیشین گوئی کہ جو سورہ الروم میں یا جس سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے متعین طور پر بتائی گئی. یہ عربوں کے دائیں بائیں کہہ لیجئے یا دونوں اطراف میں کہہ لیجئے، دنیا کی وہ دو بڑی بڑی مملکتیں تھیں کہ تاریخ میں جن کی مثال نہیں ملی، ایک طرف ایران کی مملکت اور دوسری طرف رومن امپائر، روما کی سلطنت. یہ ایران میں تو مجوسی تھے اور وہ کھلے بندوں مشرک ہو چکے تھے، آپ کس طرف جنہیں آپ کہتے ہیں. رومن یہ عیسائی تھے. ان دونوں کی تعلیمیں بھی صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور ساری دنیا پر اس کا سکہ تھا. عربوں کے ہاں کوئی منظم حکومت بھی نہیں تھی، مملکت کا ہونا تو ایک طرف رہا، یہ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے ہاں یہ صورت بھی نہیں تھی. یہ ایران والے اور یہ رومن، ان کی آپس میں آویزشیں اور کشمکشیں اور تصادمات اور لڑائیاں یہ ہمیشہ لگی رہتی ہیں. اور جب میں یہ رومن کہتا ہوں تو اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ہاں کیسر قسطنطین نے، کانسٹنٹائن جسے کہتے ہیں، اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو اپنا دارالسلطنت کانسٹنٹینوپل جسے کہتے ہیں قسطنطنیہ، اسے اپنا دارالخلافہ بنایا. چوتھی صدی عیسوی میں رومن امپائر، مملکت روما، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو ایک حصہ جو تھا اس کا دارالسلطنت تو روم ہوا، جسے روم کہتے ہیں ہمارے ہاں، اور دوسری سلطنت جو تھی جو عرب کی سمت میں واقع ہوئی تھی، اس کا دارالسلطنت، یہ جو سلطنت تھی بازنطینی حکومت اس کو کہتے تھے، قسطنطنیہ اس کا دارالسلطنت. تو گویا یہ جو تاریخ میں آپ کو بازنطین ملے گا یا بازنطینی جن کو کہا جائے گا، تو یہ چوتھی صدی میں رومن امپائر جب دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے تو ان میں کا جو مشرقی حصہ تھا، عرب کے سمت واقع تھا، اسے بازنطینی حکومت کہا جاتا تھا اور اس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ. تو اس کے بعد عرب یا مسلمانوں سے براہ راست جن کا تصادم ہوا یا تعلق ہوا ہے، وہ یہی مشرقی رومن امپائر تھی جس کو بازنطینی امپائر کہا جاتا ہے اور جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا. شام، آج کا بیت المقدس، فلسطین، مصر، عراق کے علاقے، یہ اس بازنطینی حکومت کے ماتحت، اور انہوں نے عرب کا جو بارڈر تھا उस पर छोटे छोटे जागीरदार समझ लीजिए, सरदार कह लीजिए, वो बता रखे थे, उनको कुछ फौज भी दे रखी थी। मकसद उसका ये था कि अरब की सिंध से उनको किसी किस्म का खतरा ना हो। इन्हें गस्तानी कहते हैं, गैसनाई तारीख के अंदर ये जो बॉर्डर के ऊपर इनकी सरहदों के ऊपर ये तारीखी तफसील इसलिए जरूरी है कि आगे चल के कुछ बात समझ में आएगी। जब हम बाज़ंतीनी हुकूमत कहेंगे, रोमन अम्पायर कहेंगे, तो रोमन अम्पायर से मफहूम बाज़ंतीनी अम्पायर है जो अरब की सम्त वाक़ हुई थी। रोमन जो दूसरी तरफ वाक़ हुई थी उससे ताल्लुक इधर का नहीं था। ईरानियों की कशमकश रहा करती थी इस बाज़ंतीनी हुकूमत के साथ। लड़ाइयों का सिलसिला उस जमाने में बड़ा लंबा चौड़ा हुआ करता था। एटम बम तो थे नहीं कि एक सेकंड के अंदर पूरी की पूरी मम्लकत को तबाह करके रख दिया जाए। बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला उनका हुआ करता था। 602 ईस्वी में इनकी जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ और वो अच्छा खासा अक्सर 612-13 या 14 तक वो सिलसिला जारी रहा और उसमें ईरानियों को फतह पर फतह होती चली गई बाज़ंतीनी ईसाइयों के खिलाफ। इन्होंने शाम को फलस्तीन को इन्हें फतह कर लिया, मिस्र तक भी पहुंच गए। इनके यहाँ शरीद मुकदस जो थी जेरूसलम में वो भी उठा के ये ले गए। तो वह बहुत बड़ी शिकस्त थी जो रोमन को मिली। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया है, ये ईरानी मजूसी थे, इनका शुमार मुशरिकीन के सब में किया गया है। कुरान करीम ने ईसाइयों को और यहूदियों को तो अहले किताब कहा है और ये लोग जो थे ये भी हालांकि एक पैगम्बर के मानने वाले थे, लेकिन उनके पास ना तो कोई इसकी पैगाम क्या था किताब थी और ये आतिश परस्त थे, इसलिए इन्हें मुशरिकीन की सफ में रखा जाता। ये इस्तेदा चीजें हैं, वरना कुरान करीम की रूह से दुनिया में कौमें भी दो हैं, जमातें भी दो हैं, इंसानियत भी दो हिस्सों में ही बढ़ती है। वमिन को मोमिन वमिन को मुकाबले, एक वो जो खुदा की किबरियाई पर ईमान रखने वाले हैं, अमलन उसको कायम करते हैं, ये है जिन्हें वो मोमिन कहता है। एक वो है जो किसे तस्लीम नहीं करते, इसके सवा इसको छोड़कर कोई निजाम हुकूमत भी वो कायम कर दें, किसी किस्म की वो कौम कोई ना हो, वो इनमें से नहीं दूसरों में से होती है, उन्हें काफिर कहा जाता है। आगे इस्तलाही तौर पर फिर उनको पारसी मुख्तलिफ इस्तलाहें कुरान में आई हैं। मुशरिकीन भी वो होते हैं बिल्कुल तो पारसी होते हैं, मुनाफिकीन भी होते हैं खार हाँ। तो ये दो चीजें थी, इन्हें गलबा हासिल हुआ मजूसियों को पहले किताब पर। कुरान करीम में भी इन अहले किताब को भी कुफार ही के साथ में रखा गया है, क्योंकि ये कुरान की हुकूमत को तो नहीं मानते थे, हम भी नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद कौमी सतह पर कुरान ने या तमद्दुनी सतह पर या माशरती सतह पर कुछ फर्क रखा है अहले किताब में और मुशरिकीन। मसलन अहले किताब की औरतों से निकाह जायज रखा, उनके यहाँ का ऐसा खाना जो हमारे नुक्ता निगाह से हराम के साथ में न आता हो उनके यहाँ के खाने को भी जायज रखा। लेकिन मुशरिकीन जो हैं उनके साथ इस किस्म के ताल्लुकात भी कुरान ने रवा नहीं रखा। तो वो इतना सा फर्क था, तो इस फर्क के एतबार से ये जो मक्के के मुशरिकीन थे ये इन ईसाइयों को ये जो बाज़ंतीनी रोमन्स थे ان کے متعلق ان کے ذہن میں تھا کہ یہ اور یہ مسلمان جو نئی جماعت مکے میں پیدا ہوئی ہے, یادہ تھی ابھی یہ جماعت مکے میں تھی, یہ جو واقعہ ہے 602 سے میں نے کہا ہے 613-14 تک کا واقعہ جو ہے یہ اس زمانے میں حضور کی مکی زندگی ہے, اور یہ سمجھ لیجیے 614 بھی ہے تو یہ چھٹی یا سات نبوی جسے کہیں گے. 40 سال کی عمر شریف میں حضور کے نبوت کا نفوذ ہوا, تو اس کے بعد 5-6 سال بعد کی بات سمجھ لیجیے کہ اتنا ہی عرصہ یہ ہوا. تو یہ تفریق جو تھی مکے کے مشرق, وہ کچھ اپنے انکلینیشن جو تھی وہ ان ایرانیوں کے ساتھ رکھتے تھے, اور یہ جو نئی جماعت پیدا ہو رہی تھی مکے کے اندر, وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتی تھی, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتی تھی, وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کا ان کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہو سکتا ہے, اسی لیے یہ ہمارے بھی خلاف ہیں, ایرانیوں کے بھی خلاف ہیں. اس نسبت سے جب ایرانیوں کو یہ رومن پر یا عیسائیوں پر مسلسل فتوحات حاصل ہوئی, اور آخر الامر اتنی بڑی وہ فتح عظیم کہ وہ یروشلم کی صلیب کو بھی اٹھا کر لے گئے, تو اس سے اہل مکہ نے بڑا جشن منایا. حالانکہ یہ اہل مکہ یا اہل عرب کو اس فتح سے کچھ خود حاصل نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ وہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, اس اعتبار سے انہوں نے بھی خوشی منائی تھی. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کتنی سی یہ جماعت ہے مکے میں, آپ سوچ لیجیے 5-6 نبی سال کے جو دن تھے وہ تو انتہائی ریت کے, انتہائی تکالیف اور مشکلات اور پریشانیوں کے دن تھے اس جماعت مومنین کے لیے مکے کی زندگی میں. لیکن دعویٰ ان کا اس وقت بھی یہ تھا کہ یہی نہیں کہ قریش مغلوب ہوں گے ہمارے, یہی نہیں کہ عرب میں خدا کی حکومت قائم ہوگی, نہیں دنیا کے ہر نظام کے اوپر ہم غالب آتا رہیں گے. وہ ہنسا کر دے ذرہ نا چیز و تعمیر دیا بانے نگر, اندازہ لگائیے کہ یہ چند نفوس غریب ترین, کمزور ترین, اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قریش پر ہی فتح نہیں, سارے عرب پر فتح, عجم پر فتح, ایران پر فتح, یعنی کہتے تھے یہ ہو جائے گا, مذاق کیا کرتے تھے وہ لوگ. چنانچہ جب یہ رومن پر فتح ہوئی ہے ایرانیوں کی تھی, تو انہوں نے جشن منایا, یہ کہتے کہ آپ دیکھیے اتنے بڑے خدا پرستوں کی قوم, وہ انہیں خدا پرست کہتے تھے نا, اتنی بڑی خدا پرستوں کی قوم, دیکھا خدا نے کیا کیا ان کا, کوئی مدد کی ان کی. یہ مشرک جن کو یہ کہہ رہے تھے جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, آتی پرست ہیں, کس طرح سے انہوں نے رگیڑ کے رکھ دیا ان کو. تو اس کے بعد وہ ان سے کہتے تھے کہ صاحب رومن امپائر جیسے لوگوں کا خدا کتنا خدا کتنا مدد کر سکا, آپ کی چیز سے ضروری کیا دعویٰ یہ بیٹھے ہیں آپ کو. یہ تھی وہ پوائنٹ وہاں جو اٹھا ایسے وقت میں, تو اس کا اثر بھی یقیناً ہو سکتا تھا ان دنوں کے اوپر کہ واقعی رومن امپائر جیسی ایک مملکت جو ہے وہ بھی ان کے سامنے نہیں پھینک سکی. تو اگر کل کو ان قریش نے الائنس اپنا کر دیا ایرانیوں کے ساتھ, کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشرق ہونے کی دیکھ سے ایک دوسرے کے متحدہ محال والوں میں سے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اگر انہوں نے آپس میں الائنس کر لیا تو بات تو واقعی بڑی سخت ہو جائے گی. اس کا بھی ایک اثر تھا جو دلوں میں پڑنا تھا. میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ یہ سورہ روم جو ہے اس کو عام طور پہ اس تناظر میں سمجھا نہیں جاتا کہ قرآن کو کیا ضرورت پڑی تھی ابھی جو میں عرض کروں گا یہ کہنے کی. معاملہ تھا رومن امپائر کا, ایرانیوں کی سلطنت کا, آتج پرستوں کا، عیسائیوں کا، ان کے آپس میں لڑائی، ایک نے فتح حاصل کی، دوسرا مغلوب ہو گیا، اس کو اتنی بڑی اہمیت کہ قرآن کریم میں اس کے لیے وحی نازل ہو رہی ہے، ایک سورت کا اطلاق یہاں سے وہ کی جا رہی ہے، اس کا نام ہی سورہ الروم ہے، کیوں اتنی اہمیت؟ اس پس منظر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اہمیت کیوں دی گئی، اور اس اہمیت کی وضاحت تو اس سورت کی پہلی آیت میں تو ہے، روم کا تذکرہ اور دوسری ہی آیت کے اندر بات سمجھا دی، اور اب اس پنسر کے بعد یہ دیکھیے کہ بات کیا بنی. علیہ السلام میم یہ وہ مقدعات ہیں جن کے متعلق میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ہیں جن کے ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں، الفاظ ان کو نہیں کہتے، یہ حروف ہی ہوتے ہیں، ایبریویشن ہوتی ہیں، یہ الفاظ کا ایک ایک حرف لے کر وہ حرف کی طرح، جیسے میں نکاح کرتا ہوں نا، جیسے پی ایچ وغیرہ ہم لکھتے ہیں اپنے ہاں، تو میں اس کے متعلق بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اس لیے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں. اس آیت کی، اس سورت کی ابتدا بھی الف لام میم ہی ہے، جو میں ہمیشہ یوں کہا کرتا ہوں کہ خدائے علیم و بصیر کا ارشاد یہ ہے، علیم و حکیم کا ارشاد یہ ہے کہ غلب الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. ان دونوں کی یہ لڑائی ہو رہی ہے، ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، وہی نازل ہو رہی ہے یہ کہ ٹھیک ہے کہ روم مغلوب ہو گئے، عیسائی مفتوح ہو گئے، ان کو شکست ہوئی ہے، یہ تمہارے قریب ہی واقع ہوا ہے، فی ادنی الارض. کہا لیکن ان مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ اس میں جشن منانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ پیشین گوئی، یہ چیز کہہ دو ان سے کہ چند سالوں کے اندر، اور عربی زبان میں یہ جو بزرا کا لفظ آتا ہے جس کو میں نے ترجمہ چند سال کیا ہے، چند وہ تین سے نو تک جو تعداد ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، گویا تین سے نو متعین کر دیا، ان سے کہہ دیجئے کہ تین سے نو سال کے اندر اندر تم دیکھو ہو کہ یہی روم کس طرح ایرانیوں کو شکست دیتے ہیں. اس قسم کی ایک اسپیسیفک کو متعین پیشین گوئی جسے میں نے کہا ہے نا، یہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی واقعہ میں یہ ملتی ہے. روم ہے، ایران کا نام ہے، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مفتو ہو گئے، کہا گیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ پھر غالب آئیں گے، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ تین سے نو یا چھ سال کے عرصے میں تم دیکھو گے کہ یہ ایسا ہو جائے گا. للہ الامر من قبل ومن بعد، اور بات یہ ہے جس کے لیے کہا گیا، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور یہ جو تم دل میں کھانے بیٹھے ہو اور اس وقت یہ تنظم تمسر اڑا رہے ہو کہ یہ اتنی سی جماعت اور ان کے اتنے اتنے بڑے عزائم، کیا پھر جی کا شوربہ. کہا کہ یہ جو تم نے رومن امپائر کے متعلق کہا ہے تو اسے تم دیکھ لو گے کہ زیادہ سے زیادہ چھ سال کے عرصے میں یہی رومن جو ہیں پھر ایرانیوں کے اوپر غالب آئیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ نو سال کے عرصے کے اندر، یہ 14 کی بات ہے، 123 میں 22-23 کے درمیان یا 23-24 کے درمیان رومن نے پلٹ کے پھر حملہ کیا اور ایران کے دارو خلافت تک جا پہنچے تھے، اور یہ جس دن یہ یہاں ایران کے دارو خلافت تک پہنچے ہیں فتح کرتے ہوئے، یہ وہ دن تھا جس دن بدر کے میدان میں اسی جماعت کو قریش کے اوپر غلبہ حاصل ہوا اور قریش کو شکست حاصل ہوئی. بات یہ کہنے کی، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، آج یہ جشن منا رہے ہیں چند سالوں کے عرصے میں، جو زیادہ سے زیادہ تین سے نو یعنی چھ سال کا عرصہ ہو سکتا ہے. اس عرصے میں ایک طرف تو یعنی کہنے والی بات تو قریش سے تھی کہ تم جو انہیں کہہ رہے ہو کہ اس قدر کمزور اور ناتواں قوم اور ان کے عزائم یہ اور مذاق اڑا رہے ہو اور اس کے لیے نظیر پیش کر رہے ہو اتنی بڑی مملکت کی بازنطینی امپائر کی کہاں جہاں تک اس شکست کا تعلق ہے یہ بھی تمہیں ہم بتائے دیتے ہیں کہ اسی چھ سال کے عرصے میں تم دیکھو گے کہ یہی رومن امپائر یہی عیسائی کس طرح سے ان مجوسیوں کے اوپر غالب آتے ہیں. اور بات یہ کہ یہ جو تم پھر اس ننی سی جماعت کا اس ضعیف سی جماعت کا آج اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہو مزکا اڑا رہے ہو تم دیکھو گے کہ ادھر یہ ہوگا اور ادھر انہی کے ہاتھوں سے تمہیں وہ شکست نصیب ہوگی کہ جوتے رہو گے. اور واقعی یہ قریش کے ہاں جو ماتم ہوا ہے بدر کے بعد پوچھئے نہیں کتنا عظیم ماتم. قرآن بچ گیا تھا یعنی ان کو ضرورت پڑ گئی تھی اہل مکہ کو آرڈیننس ایشو کرنے کی کہ کسی گھر سے اونچی آواز سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے کیونکہ قبائل کا اس کے اوپر بڑا اثر ہوتا نا. قریش کے ہاں اور رونا اس قدر انہوں نے بائی آرڈیننس اپنے ہاں منع کر دیا تھا کہ کوئی آواز نہ اٹھے. اس بدر کے میدان میں ان کے بڑے بڑے اب نائب قوم کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا شوہر یہ تمام کے تمام وہاں قتل ہو گئے ہوئے تھے. ایک ہر گھر کے اندر ماتم کی سخت کسی ہوئی تھی لیکن یہ انہوں نے حکم دے رکھا تھا. تاریخ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے. ایک ان کے ہاں کا سردار تھا اس کا بیٹا اس جنگ میں مر گیا تھا اس کو بھی وہ دب کے فغان کرنا پڑا تھا کیونکہ یہ جو پنچایت کے ان کے ہاں کے حکام ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے حکموں سے بھی زیادہ سخت ہوتے تھے پنچایتوں کے تو ہوتے ہی آتے تھے تو اس کو بھی رب پہ فغان کرنا پڑا. تو ایک دن کہیں اس نے سنا کہ کہیں سے ڈھونڈنے کی آواز آ رہی تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا قریش نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا ہے جس نے رونا بند کیا ہوا تھا اس لیے رونے کی آواز آ رہی ہے جلدی جا کے دیکھو تاکہ میں بھی تو اپنے دل کی بھڑاس نکال سکوں. وہ گیا واپس آیا کہنے لگا جی نہیں وہ تو فلاں کا اونٹ مر گیا تھا وہ اس کے اوپر روتا تھا اس پہ اس نے بڑا عظیم مرضیہ لکھا ہے کہ ہماری حالت بھی ہے آسمان دیکھ اونٹ کے مرنے کے اوپر تو رونے کی اجازت ہے مجھے بیٹے پہ مرنے کی رونے کی اجازت نہیں. یعنی یہ بدر کی جنگ جو ہے یہ دنیا کے مورخین سے پوچھئے ہسٹورین کی ہسٹری آف دی ورلڈ اس کے اندر دیکھیے وہ کس طرح سے اس جنگ کے متعلق ڈپکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو دنیا کی تاریخ کو بدل دیا 313 نفوس تھا. تو اب اس سے یہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا اس وقت انہیں مشرکین مکہ کو کہ یہ جشن کیوں نہ مناؤ یہ جن کے متعلق تم کہتے ہو انہی کو تم نے دیکھ لینا اتنے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور یہ جن پر تم اس وقت طنز اور مذاق اڑا رہے ہو جن کے ان کے متعلق تم دیکھ لینا کہ انہی چھ سال کے عرصے میں کیا ہوتا ہے. یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے یعنی وہ میں نے عرض کیا تھا 6ویں یا 7ویں سال کا 13 سال تو مکے میں آپ رہے اور 2 سال جو یہاں سے ہیں تقریباً وہی 9 سال کا جو عرصہ ہے 6 سال کا عرصہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے 9 سال میں یعنی 3 سے میں نے کہا ہے کہ 9 تک یہ تو میکسیمم 9 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے وہاں تک ہوتی ہے یہ بات. یہ اس دوران میں یہ انقلاب جو تھا ادھر کے انقلاب کو تو آپ چھوڑ دیجئے گا کہ رومن اور ایرانیوں میں انقلاب کیا آیا اس لیے کہ ان کے تو پھر دونوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا. ادھر یہ انقلاب عظیم تھا کہ بدر کے میدان میں دنیا کی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا. یہ ہے وہ بات جس کے لیے یہ سورہ الروم جو ہے یہ زہی کی روح سے نازل ہوئی اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تم دیکھو گے کہ یہ کس طرح سے ایک انقلاب واقعہ ہوتا ہے خارجی دنیا میں ایرانیوں رومیوں کے اندر اور خود تمہاری اپنی دنیا کے اندر بھی. تم جو قریش اس قدر تمہیں فخر اور ناز ہے اپنی قوت اور سلطنت کے اوپر, دیکھو گے کہ اس کمزور اور ناتواں کی جماعت کے ہاتھوں تمہیں کتنی بڑی شکست اٹھانی پڑتی ہے. اور یہ تھا پہلی دفعہ جو روزے فرض ہوئے تھے, 17 روزے رکھنے کا نتیجہ, 17 کا ہی نتیجہ تھا. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے, یہ پہلے سال کے روزے تھے, اور اس کے بعد سن 8 ہجری کے جو روزے تھے رمضان کے, اس میں جو ابھی 9-10 روزے رکھے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا تھا. آپ سیام یا روزوں کا فلسفہ پوچھتے ہیں, فلسفہ مجھ سے کیوں پوچھیے, قرآن سے پوچھیے جس نے کہا لے تو کبر اللہ علی ما ہداکم, تاکہ تم خدا کی کبریائی قائم کر سکو. اور پھر دنیا کی تاریخ سے پوچھیے کہ ان روزوں نے کس طرح سے انقلاب پیدا کر دیا. پھر بیان وہیں چلا جاتا, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں, نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. مجامع دن جسر حجم و مینون دل نسر اللہ ینسر من یشاء وہو العزیز الرحیم, نصرت ہے لیکن ملتی اسے ہے جو حاصل کرنا چاہے. وہی ایک لفظ کے ترجمے میں بار بار من یشاء کے ترجمے پہ آیا کرتا ہوں. جب تصدیق کا حوالے ہم نے سب کچھ کیا تو اس کا ترجمہ کر دیا کہ جسے وہ چاہتا ہے اپنی نظر دے دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے. ہم تو بے بس ہو کے رہ گئے, اگر ہمیں نہیں مل گئی ہے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, وہ نہیں چاہتا دینا. اور اس کے بعد اگر ہم دینا چاہیں کوشش کریں تو یہ تو خدا کے خلاف جنگ ہو گئی, وہ دینا نہیں چاہتا ہم دینا چاہتے ہیں, سینہ جلدی ہو گئی ہے تو ہم لے رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے نہیں دیتے, کیا پوچھ تو کیا کیا ہم نے اس قرآن سے. اور پھر اس قرآن نے جو ہمارے ساتھ کی ہے اس سے دیکھیں, ینفع من یشاء وهو العزیز الرحیم, غلبے کی یہ کیفیت ہے عزیز کہ وہی مٹھی بھر جماعت چند سالوں کے عرصے ہیں, سن 2 ہجری میں بدر ہے, 8 ہجری کے اندر وہ مکہ فتح ہو رہا ہے, یعنی اس نے کالا پلٹ کے رکھ دی ہے ساری تاریخ کی. اس دور کی وہ قریش جن کی یہ کیفیت تھی وہ اسی مٹھی بھر جماعت کے سامنے تاب اجاڑنا قیدیوں کی حیثیت سے سارے قریش کرے تھے حضور کے سامنے. عزیز تھا خدا تو یہ, غلبے کی کیفیت تھی تو یہ, کہا نہیں وہ ساتھ رحیم بھی ہے, وہ چنگیز اور ہلاکو نہیں ہے, مستقل حاکم نہیں ہے کہ غلبہ ہی غلبہ ہے, ساتھ اس کی رحمتی کیفیت بھی یہ ہے, یعنی وہ مواقع ہم پہنچاتا ہے کہ تم سے جو کمزوریاں تم میں رہ گئی تھیں ان کو پورا بھی کر لو. اور مواقع کی کیفیت یہ تھی کہ یہ سارے قریش کے سردار پار بجالا حضور کے سامنے کھڑے تھے, اس یقین کے سامنے کہ جس کو گھر بار بھی چھوڑنا پڑا تھا, ان کے ہاتھوں اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں, اس کے سامنے یہ تمام قریش کے اثربار خواب جولا کھڑے تھے. آپ نے پوچھا کہ کہو تمہارے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے, ہاں وہ قیدی تھے مفتو تھے, پھر بھی لوگوں میں اہمیت تھی ان کے ہاں, وہ معافی مانگنے والی قوم نہیں تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے مقابلے میں جنگ کی ہے, جنگ میں شکست بھی ہوتی ہے فتح بھی ہوتی ہے, ہمیں شکست ہوئی ہے, فاتح مکو کے ساتھ جو سلوک کیا کرتا ہے ہم اس کے مستحق ہیں, وہ کیا جائے گردن راجیہ کر کے تھے. آپ نے کہا یہ ٹھیک کہا تم نے, فاتح مکو کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے, ایک شریف انسان دوسرے شریف انسان کے ساتھ یہ نہیں کیا کرتا. لا تسلیم علیکم الیوم, کوئی تمہارے اوپر گرفت نہیں ہے کوئی. وہو العزیز الرحیم, آپ نے دیکھا کہاں آئی ہے خدا کی یہ صفت, عزیز ہے تو ایسا کہ اتنی بڑی قریشیوں کی جماعت کے اوپر, قریش کے اوپر فتح ہے تو اس قسم کی فتح ہے, اور اس کے بعد رحمت ہے تو ایسی رحمت ہے کہ کسی ایک سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا. چھوٹے چھوٹے سے بھی واقعات آتے ہیں. ایک شاعر تھا وہ حضور کی عیدوں میں بڑی سخت کلامی سے کام لیا کرتا تھا. وہ بھی سامنے آیا تو ایک آدمی نے یہ کہا کہ حضور کتنی کو اجازت دے دی ہے کہ اس کو سامنے سے دو دانت اکھیڑ دوں میں تاکہ یہ وہ الفاظ جو کچھ یہ کہا کرتا تھا اس قسم کے الفاظ دوبارہ نہ کر سکے. آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ ان دانتوں سے ہمارے اور خدا کے اسلام کے خلاف کہتا تھا. یہ دانت رہنے دو کہ اب یہ خدا سے ہم کو ستا شروع کیا جائے. حلم نشر اللہ کا صدر کا قرآن نے کہا اور دیکھا تو ہم نے تمہارے دل میں کتنی کتاب پیدا کیا کی. یہ شرح صدر ہے حری عزیز کے ساتھ رحیم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ جسے جہاں بھی خدا کا وعدہ آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے وہ بات جو اس کے قانون کی روح سے ہو کر رکھتی ہے اور اس کے قانون کے روح سے تو جو اس نے قانون بنایا ہے وہ تو آتا ہے الحق ہے. اس کے خلاف تو کچھ کر نہیں سکتا, اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. اس لیے جب یہ کہا گیا ہے کہ 9 سال کے اندر اندر یہ ایسا ہو کے رہے گا تو اس وقت بھی یہ خدا کے قانون کی روح سے ہم نے یہ کہا تھا. یہ ہوا ہے اور خدا کا قانون کبھی بدلتا ہی نہیں, یاد رکھو. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. آگے بات کہی ہے کہ کون نہیں جانتے اور کیوں نہیں جانتے. یا لنون ظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون. ان کی نگاہیں صرف فزیکل سامان اور اسباب پر ہوتی ہیں, سبھی سامان پر اسباب پر نہایت ضروری ہے وہ بھی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ توپ نہیں لگتی. توپ کے پیچھے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے شکست و فتح کا انحصار تو اس سے ہوتا ہے. شمشیروں سے نہ ضروری ہے توپ اور بندوق نہایت ضروری ہے لیکن ظاہر ہے آپ یہ کبھی اسباب ہیں, کبھی اسباب بھی ضروری ہیں لیکن اصل شے تو وہ انسان ہے. اس انسان کی اندر کی تبدیلی ہے, اس کی ذہنیت کی تبدیلی ہے کہ جو معیار ہوتا ہے شکست کا اور فتح کا. ہو سکتا ہے کہ ظاہرہ اسباب کی بنا پہ کچھ وقت کے لیے آپ غلبہ حاصل کر لیں. وہ بھی ظاہراً کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر عجیب لفظ ہے. ویسے تو ظاہر کے معنی وہی ہیں جو نموز میں آ جائے, ظاہرہ کے معنی غالب آ جانا بھی ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک بات ہے کہ محض سبھی سامان اور ساز کی بنا پر بھی غالب آیا جا سکتا ہے لیکن وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, مستقبل کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہوتی. لیکن ان لوگوں کے ذہن میں جن کی نگاہوں میں زہرہ سامان دنیا ساز و سامان کے علاوہ اقدار خداوندی بھی ہوتی ہے, یہ ہیں اصل وہ لوگ کے جن کو حقیقت میں فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے. یہ ہیں اصل وہ لوگ کے جن کو حقیقت میں فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے اور مستقبل جو ہے وہ انہی کے حصے میں آتا ہے. وہ عارضی چیز ہوتی ہے, ہنگامی چیز ہوتی ہے, حوادث کی روح سے آتی ہے, یہ قانون کی روح سے آتی ہے. اس لیے مستقبل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اقدار خداوندی کے بھی قائل ہوتے ہیں اور اس پہ بھی قائم رہتے ہیں. یہ جو لوگ تھے جن کو یہ بدر کے میدان میں 313 کو اس طرح سے فتح حاصل ہوئی اور مکہ اس طرح سے جا فتح کیا اور اس کے بعد تو آپ تاریخ میں دیکھیے گا سارا ایران فتح کیا, رومن امپائر کا یہ سارے حصے جو یہ فتح کیے 10 سالوں کے عرصے کے اندر. لیکن فتح کیسے کیے تھے؟ ٹھیک ہے ظاہر من الحیات الدنیا ساز و سامان کی ضرورت تھی, جنگی سامان کی, وہ بھی حاصل کیا, وہ بھی ان کے پاس تھا, اس کے بغیر تو جنگ لڑی نہیں جا سکتی تھی. لیکن ان کا مدار صرف اس پر نہیں تھا, ان کا مدار کیریکٹر کے اوپر تھا. دراصل یہ جتنی وجوہات حاصل ہوئی ہیں یہ ان کا حسن کردار جو تھا کریکٹر کی جو ان کی مضبوطی تھی اس کی بنا پر یہ سارا کچھ ان کے یہاں ہوا. آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ رمضان کا واقعہ سنایا تھا, ایران کا گورنر جب قید ہو کے حضرت عمر کے سامنے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارا معاملہ تو بعد میں طے کریں گے, ایک سوال کا جواب دو. تم ایرانی وہ تھے, ہمیں اس قدر حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی حسن معاملہ یا معاملات یا روابط قائم کرنا تو ایک طرف رہا, یہ ایرانی عرب والوں کے ساتھ جنگ کرنا بھی اپنے لیے باعث حد تک سمجھتے تھے, یعنی جنگ کرنا بھی دوستی نہیں. کہا تم کو ہمیں اس قدر باعث نفرت سمجھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ جنگ کرنا بھی باعث جنگ سمجھتے تھے. آج کیا ہوا ہے کہ ہم وہی عرب ہیں تم وہی ایرانی ہو, کیفیت یہ ہے کہ سارا ایران ہمارے پاؤں تلے, تمہارا بادشاہ جان بچانے کے لیے پن چکیوں میں پناہ لیتا جا رہا ہے. یہ سسرو ایران کا بادشاہ پن چکی میں جا کے مرا تھا. کہا ہمیں یہ بتا دو کہ ہوا گیا یہ ہوا کیسے؟ ہم سے پوچھتا تو ہم تو کچھ جواب ہی نہ دے سکتے, ہم تو یہی کہتے کہ اللہ کی مرضی سے ہوگی. وہ جواب دے رہا ہے, کہنے لگا کہ عمر مجھ سے کیوں پوچھتی ہو, اپنے آپ سے پوچھو, بات تو بڑی صاف. اس سے پیشتر جب ایرانی اور عرب ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تو ایک طرف ہم اکیلے ایرانی ہوتے تھے, دوسری طرف تو تم عرب اکیلے ہوتے تھے. اب جب میدان جنگ میں آتے ہو تو ہم ایرانی تو اکیلے ہوتے ہیں اور تم عرب, اور تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہوتا ہے, یہ دو مل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں دے سکتی. رمضان کے الفاظ, عمر ایران کیا ہے, اب تم اکیلے نہیں ہوتے, یہ ہے نصرت کے خدا کو. لیکن یہ کیا تھی نصرت؟ ایک چیز کو یاد رکھیے جینا نے, ماں صرف ان الفاظ کو سن کے ذہن میں یہ نہ کیجیے کہ ہاں سب اللہ کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے, بس ٹھیک ہے جی, ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے عام طور پہ اشتہارات بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے رمضان کا مہینہ اس کی برکات کا لکھا ہوتا ہے کہ اس مہینے کا پہلا سورس جو ہے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں, درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں, آخری 10 دن نجات کے ہوتے ہیں. یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ اشتہار بانٹے جاتے ہیں, ہر سال بانٹے جاتے ہیں, ہر ایک ان کو پڑھتا بھی ہے. کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا بھی کہ یہ ہے کیا بات, یہ ہوتا کیا ہے؟ وائس سے پوچھو تو وائس میں کیا دے گا, مفتی سے پوچھو مفتی میں کیا دے گا, ہوتا کیا ہے؟ ایران فتح ہوا مدائن دار السلطنت, ان کے ہاں تو نہ ذرائع تھی, کھیتی تو ہوتی نہیں, نہ کوئی لکڑی تھی, نہ کوئی مملکت تھی جس سے اتنی دولت آ جائے, جسے غنیمت کہتے ہیں آپ, لوٹ مار, اور پھر میدان جنگ میں لوٹ مار, اور میدان جنگ جسے غنیمت کہتے ہیں آپ, لوٹ مار, اور پھر میدان جنگ میں لوٹ مار, اور میدان جنگ کیا, یوں ہی لڑائی کھیل دیتے تھے دوسروں کے ساتھ, بھوکے ہوتے تھے نا کہ لوٹ کے لے جائیں گے. ظلم نظر آ گیا, یہ لوٹ جو ہے, یہ غنیمت جو ہے, دیکھیے لفظوں میں کس قدر زمانے کے گزرنے سے معنی میں کتنا فرق پڑتا ہے. لوٹ مار کیا ہوتی تھی, بھیڑیں بکریاں یہ پالتے تھے ساتھ, تو لوٹ میں یہ بھیڑیں بکریاں آتی تھی, غرم کہتے بھیڑوں کو, تو غنیمت کے معنی سے اتنی بھیڑیں لے گئے ان کی, اور پھر مارے غنیمت, اور آج ہمارے ہاں غنیمت کا جو لفظ ہے, اور پھر صاحب غنیمت جانو اس کو, وہ تو یہ چیز تھی, ان کا گزارا ہی اس کا تھا. یہ وہی عرب تھے, وہی نسل, وہی عرب ابھی تھے. ایران پورے کا پورا فتح ہوا, ہزاروں سال کی ان کی جمع شدہ دولت نوادرات, یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایک ہیرا کتنی کتنی قیمت کا وہاں سے ہوتا, یہ سارا لڑکوں کے ہاتھ میں آیا. وہ پہلے ہوتا یہ تھا میدان جنگ میں جب فتح ہوتی تھی तो जो किसी सिपाही के हाथ में आता था वो उसका मालिक गनीमत होता था। जो लूट ले तो हर फर्द जितना लूट सकता था ज्यादा से ज्यादा लूट लेता था। पहली तब्दीली तो ये आई इस्लाम की जंग में कि जंग माल गनीमत के लिए नहीं है, और वो तो फिकरा ही अजीब है हज़रत उमर का कि जिस तरह ममलकत के लिए जंग मुल्क फतह करने के लिए नहीं है, इसी तरह सिपाही के लिए जंग माल गनीमत लूटने के लिए नहीं। वो सारा जितना माल था उन्होंने मरकज में भेज दिया मदीने दारुसल्तनत में, पूछो नहीं वो कितना था। उसके साथ एक चिट्ठी भी भेज दी जनरल कमांडर इन चीफ साथ, उसने लिखा ये था कि आपको ये माल और दौलत देख कर तजुब यकीन होगा, हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था कि हमें एक दिन ये कुछ भी मिल जाएगा। खजूरों की गुठलियों के शत्रु तक गुजारा करने वाली कौम से हम तो ये सारा कुछ हमारे इसमें आ रहा है। आपके लिए ये चीज ये दौलत ये अंबार ये नवादरात बड़ी खुशी का मूजिब होंगे, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा खुशी का मूजिब एक और खबर है, और वो ये है कि ये सारी दौलत और नवादरात जो है ये पूरे मुल्क में बिखरे हुए थे। हमारी फौजें इन तमाम मुल्कों के अंदर फातिहीन की असियत से सिपाही हमारे बिखरे हुए थे, जहां कोई इन्हें देखने वाला नहीं था। उमर इन सिपाहियों में से किसी ने एक सुई भी अपने पास नहीं रखी है, सारे का सारा दागिदा जमा कर दिया। उमर कुछ होना है तो इस खबर से पूछो, देखते हैं नुसरत किसको मिलती है खुदा की। हज का ये हिस्सा पड़ा हजरत उमर की आंखों से आज की टपक निकला। हजरत अली रजी अल्लाह वो पास खड़े थे, कहा उमर क्या बात है, आपने वो खत कहा कि ये कहने लगी उमर वाकई खुशी की बात है, लेकिन उमर तुम समझे जी कि ये सिपाही इतने दयानतदार क्यों हो गए। इसलिए कि मम्लकत का सर बड़ा दयानतदार है, वो अहिमा ने मन तारीफ में एक एक फिक्रे के अंदर आपके इस्लाम की सारी तारीफ कर। तारीफ का फैसला ये है कि जिस अंदाज की हुकूमत होगी उसी अंदाज की कौन हो जाएगी। वो कहते हैं कोई बदल नहीं सकता इस तारीफ की हमारे, ये इसलिए है तुम्हारा सिपाही इसलिए दयानतदार है कि सरबराह मम्लकत दयानतदार। ये जो चीज है ना कि अल्लाह की नसरत नहीं लिखा, जो लेना चाहे उसको मिलती है, इन्हें मिलती है ना जिन्होंने लेना चाहा था, क्यों मिली थी, इनकी निगाहें मुस्तकबिल के ऊपर थी, मफादे आजला के ऊपर नहीं, इस जिंदगी की मुस्तकबिल के भी आने वाली जिंदगी के मुस्तकबिल के ऊपर नहीं। इसी को कहते हैं कि ये तभी और माजी जितने इसबाब हैं उनके साथ अकदार और रसूल जो है खुदा ने बयान किए हुए उनकी पाबंदी साथ रखिए, तो ये जहरम से आखिर दुनिया भी हासिल होगा तुम्हें और मुस्तकबिल की साथ कामियां भी हासिल होंगी। कहा गौर करो इससे, वही जो मैंने कहा है ये बात नहीं उसने कह दिया नुसरत हासिल होगी, हमने कहा सुभान अल्लाह जी वाकई अल्लाह की नुसरत किसने कहा था, दे देता है रहमत का महीना है मगफरत का महीना है। कहा वालम या तफक करू, ये गौर व फिक्र की बात है जो हम कह रहे हैं, जो बात गौर व फिक्र की होती है वो तो हमेशा अखबार और दलाइल के साथ सामने आती है। कौन होता है जब इफेक्ट सामने आता है, फिक्र के समान ही है। किसको सोचो ये अनफुसेन कहते अपने अंदर गौर करो कि ये नुसरत कैसे मिली है, वो ये गौर तो हो गया जो अभी मैंने सुनाया है। मैंने तो एक वाक्य सुनाया है था, उस दौर की तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है इस किस्म के वाकया, छोटी सी छोटी बात क्योंकि यूं गुजरने को जी नहीं चाहता। ये तो बड़ी बात बता दी ना कि ईरान की दौलत में एक पीली की कीमत गई, खलीफे ने कई कह दिया कि दूध में पानी मत मिलाया करो, रात को फैन के बाद सुनते तो माँ बच्ची से कह रही है कि बेटा उठो दूध
چولہے پہ رکھ دو تھوڑا سا پانی اس میں ملا کر. ہمارے ہاں ہر گھر میں یہ ہوتا ہے. اب تو ہمارے ہاں دودھ وہ ہوتا ہی نہیں, تو کوئی چولہے پہ رکھا جائے. چولہے پہ رکھو تو پانی پھر بخارات بن جانا, تھلے والا سر کے سوا ہو جاتا, اس واسطے اس میں لوڑ نہیں پہنی. تو پکی وجہ کو جو آتا آتا ہے میرے پاس آؤں گا, اور میں آؤں گا تو کھول کھول کے تو بچے کے جیبے چپا دیں گے. لیا تالتا کیوں گے وہ ہمارے ہاں انہوں توڑ کے دے دودھ کو ہانڈی چولہے پہ رکھنے لگے ہیں پانے سے, تو انہوں وہ کہ پہنچا تو انہوں نے ڈال پا رہی. مطلب اتنا ہی تھا کہ کچھ جو آج سے کم ہونا ہے وہ یہ پانی ذرا سا اس میں ملا دو. تو ماں نے اسی طرح سے وہ کہہ دیا, چھوٹ بیٹا چولہے پہ رکھ دو دودھ اور وہ چون یا تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دینا. کہنے لگی بچی, کہنے لگی کہ اما جان دودھ کو تو میں چولہے پہ رکھ دوں گی, پانی ملا دوں گی, بجلی پہ آؤ گے تمہیں. روز تو یہ کرتے تھے کہنے کی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آج خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہ ڈالا کرو. تو اس نے جو ہے سیریسلی اس نے لیا ہی نہیں. بدو عورت بھی جاؤ جانا جا کے روز ڈالتی ہو, ایسے کہڑا تیرا خلیفہ دیکھ رہا پیا ہے گا, کون سا دیکھ رہا ہے وہ خلیفہ تمہیں. کہنے کہ نہیں امی جان, خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے, اس لیے خلیفہ کی بات نہیں ہے, خدا دیکھ رہا ہے. لیکن بچیاں کہتے ہیں یہ نصرت یہی کہتے اولم یہ تو فکر فی انفسہم, تو اپنی دنیا میں تم کیا دیکھو گے, ہماری دنیا کو دیکھو, اس میں کہیں بدیانتی تمہیں نظر آتی ہے؟ سوچو ایک پودے کو جتنی کھاد, جتنا پانی, جتنی روشنی, یہ کچھ دیتے ہو, ذرا سی بھی بدیانتی اس میں کرتا ہے کس طرح سے ایسا عمدہ پھل دے دیتا ہے تمہیں. اپنے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آتا. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کام کو دیکھیں تو اس کے اندر تو داخام نہایت عمدہ لٹک رہے ہوں, اس کو بدلتے ہیں آدھی راجا دو کیا ہوا کہ دو یہ طرف آ گیا, اس نے کہا سارے کے سارے ان کو کیسے دے دوں, وہ نہیں کھاتا. اس میں پوری دیانت پہ چل رہا ہے یہ سارا چیز. اگر سورج اپنی حرارت کے اندر ارگواں حصہ جسے کہتے ہیں سائنٹسٹ, وہ ایک دن کام کر دے, یہ زمین ساری یخ بستہ ہو جائے اس وقت. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. بالحق اسے کہتے ہیں بالحق, کہیں کوئی بدیانتی نہ, کسی کے حق میں کمی نہ کی جائے, جسے تم کہا کرتے الا بالحق. اور پھر کہا یہ چیز ابدی نہیں ہے, اجل مسمى. یہ کائنات تو ایک وقت معین تک کے لیے اس طرح کے کام کرنے والی چیز ہے, لیکن انسان ہے کہ اس نے تو یہ کبھی زندگی بسر نہیں کرنی, اس نے تو اس سے بھی آگے چلنا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. بدیانتیاں وہی کرتی ہیں جن کو اس سے ایمان نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے ان تمام چیزوں کا جواب دینا, اس کا نتیجہ بھگتنا ہے. ذیل میں یہی ہوتا ہے جو دنیاوی سامان و اسباب ہے ان کے مطابق زندگی بسر کر رہے, انتظام کر دیا کہ پکڑا نہ جاؤں, پکڑا جاؤں تو چھوٹ جاؤں, اس سے آگے بھی چلوں تو رشوت دے دوں. یہ ذہن میں ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ پھر کہاں دیانت اور کہاں نصرت خدا مند. یہ وہی کرتے ہیں جو بلقاء رب کافرون, یعنی اس کا انکار. ایک ایمان جو ہے لقاء رب جسے قرآن کہتا ہے, یوں ترجمہ کرنے سے جیسے ہوتا ہے نا کسی کے سامنے آنا, یہ چھپتے پھرتے ہو سامنے, اس دن کے سامنے آؤ گے, یہ محاورہ ہے. پہلی چیز تو شہادت میں پیش کی کارگاہ کائنات. میں نے عرض کیا نا کہ قرآن جہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ شہادات پیش کرتا ہے, تو اس کی پہلی شہادت ہوتی ہے یہ کائنات خارجی جو ہے اس میں جس نظم و نسق سے خدا کا یہ نظام چل رہا ہے, اس کی کبریائی جس طرح سے کار فرما ہے, پہلی شہادت تو وہ یہ پیش کرتا ہے. اس کی اگلی شہادت ہوتی ہے تاریخ کی شہادت. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیسا کان عاقبۃ الذین من قبلہم,
كانوا اشد منهم قوة واخاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. کہا یہ قریش جو مذاق اڑا رہا ہے تمہارا کہ اتنی سی ننی سی جماعت اور نصرت خداوندی کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تم دیکھو گے کہ کس طرح سے تمام نظام آئے عالم کے اوپر نظام کا فاتح ہوگا غالب آئے گا. کہا ان سے کہو کہ یہ راستے جن پہ تم صبح شام چلتے رہتے ہو ان میں تم بستیوں اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دیکھتے ہو. ان کی کہانیاں تمہارے ہاں البر ہیں, بچوں سے بڑوں تک سب ان کی کہانیاں بیان کرتی. ان کھنڈرات کی ایک ایک اینٹ پر ان کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں. تو ان اقوام کے انجام سے تم نہیں سوچ سکتے, تم تو ہوئی کچھ نہیں. ان کے پاس تو بڑے بڑے سامان و جرات, ان کی زمینیں سونا اگلتی تھی. وہ اگلنے کا لفظ تو کسی زمانے میں یوں ہی محاورہ تھا, اب تو واقعی یہ عرب کی زمینیں جتنی ہیں اگل رہی ہیں. سونا اگلتی تھی, معدنیات نکالتے تھے زمینوں کو کھاد, بڑی بڑی بستیاں انہوں نے بسا رکھی تھی. قانون شدہ میں ان قوت بڑی قوت تھی ان کے پاس, ان قریش کے پاس قوت ہی کیا ہے. وجاءتهم رسلهم بالبینات, ان کی طرف سے خدا کے فرشتہ آئے, خدا کا پیغام پہنچانے والے کہ یہ ساری قوت طبی اسباب کی تم نے حاصل کر لی ہے, انہیں اخبار خداوندی کے تابع رکھو. ورنہ یاد رکھو یہی پانی جو کشتی کے اندر آگے بڑھ گیا تو اسی کے بوجھ سے کشتی ڈوب جائے گی. پانی کشتی کے تیرنے کا سہارا ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ کشتی غالب رہے پانی پر. اور جب وہ پانی کشتی پہ غالب آ جاتا ہے وہی ڈبا دیتا. کہا یہ ان کا جتنا اس قدر خوشحالیاں ان کی, افراط زر ان کا, اتنی دولت ان کی, وہ جب ایسا پانی بنا جو کشتی کے اندر آ گیا اسی نے ڈبا دیا ان کی کشتیوں کو. یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کے کھنڈرات ہیں, انہیں نہیں دیکھتے تم کہ آخری فیصلہ ہے وہ تبھی سامان سے نہیں ہوتا, ویلیوز کے تابع ہوتا ہے فیصلہ جو ہوتا ہے. بجات رسلہم, درمیان میں ایک ٹکڑا جلدی سے لاگ قرآن نے آگے بات پھر چلائی. فما کان اللہ یظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. دیکھو کیسا حسین انداز ہے یہ حبیب, اس کی اپریشیٹ اس کو کر سکتے ہیں, اس کو بات دے سکتے ہیں. وہ کہانی بیان کرتے کرتے درمیان میں ادھر دیکھنا, وہ بستیاں ہم نے گنائی ہیں نا, ان کے کھنڈرات بتائے ہیں نا, تباہ ہوئی ہیں نا, برباد ہوئی ہیں. سن رکھو ہم یوں ہی نہیں تباہ کر دیا کرتے کسی بستی کو, یاد رکھو اپنے آنکھوں آپ تباہ ہوا کرتی ہیں, سمجھ لیا نا. اچھا اب آگے چلو, سننا کہنا آگے تو چل سی. کیا بات ہے, اسی وقت درمیان میں جو ذہن میں خیال آ سکتا تھا نا کہ اچھا اب یہ کہے گا یہ خدا کہ اتنی بڑی قوتوں والے, دولت والے, افراد کار والے لوگ, ہم نے ان کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا, دیکھتے نہیں ہو ہمارا ہاتھ اتنا بچہ رب کا لذیذ, کتنی سختی سے ہم پکڑتے ہیں, ہم ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. ذہن میں یہ آئے گا مجھے یہ بات نہیں ہے, ہم کسی کو ظلم و زیادتی سے تباہ نہیں کیا کرتے, یہ سب اپنے اوپر ظلم و زیادتی کیا کرتے ہیں جو تباہ ہوا کرتے ہیں. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون. ہاں کہا ہوتا یہ ہے کہ جب ناہمواریاں پیدا کی جاتی ہیں معاشرے کے اندر, جہاں بھی دولت کا اور قوت کا, خوشحالیوں کا قوموں میں ذکر آئے گا, یہ وہ قومیں ہیں جو اس کی وجہ سے طبقاتی ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں. یعنی ایک طبقہ جو اتنا بڑا زیادہ دولت کا مالک بنتا ہے تو وہ ایک طبقے سے دولت چھین کے مالک بنتا ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا لوٹ نہیں کھا رہا ہوتا, وہ جو صبح سے شام تک مر جاتا ہے محنت کرتا کرتا,
उस बेचारे को शाम को जो चार पैसे मिलते हैं वो मजदूर वो वहां से जो चार पैसे लेके घर तक चलता है ना, रास्ते में जो कुछ उसने अपने घर के लिए कुछ नून तेल लकड़ियां ये देनी होती है उसमें से 75% ले जाता है दूसरों को। ये नोट वो होते हैं, क्या लफ्जा था उसकी नाहमवारियां पैदा कर दी। ये नाहमवारियां थी जो पैदा हुई। आपने कभी इस पर भी गौर किया कि जन्नत की नौ माह का जिक्र सताइशों का आरायशों का वो ऐसा है कि उसके उससे आगे तसव्वुर ही नहीं इंसान का जा सकता। इतनी बड़ी खुशहाली की जिंदगी, इतनी बड़ी इमारत की जिंदगी, लेकिन उसमें किसी एक गरीब का नाम नहीं आता, कोई एक मालूम नहीं होता। उन सबको यक्षा तौर पर मिलती है वो जिंदगी। उसी को तबदाती अंदाज से नामवारियों में तकसीम कीजिए तो जहनम हो जाती है, और ऐसे तो थीम कीजिए कि वो हर एक का लेवल वही होता है तो वो जन्नत होती है। ये है अहसास। ये जो जुल्म कहा था ना, वो ये था जुल्म कि वो कमी करते थे दूसरों की मेहनत में। जुल्म एक बात याद आ गई, इसको जेहन में रखिएगा। ये जो हमारे यहाँ है कि मजदूर को उसकी मेहनत का मुआवजा ही मिलना चाहिए, ये बड़ा प्रेम अंगेज बाजार नजर आता है कि ये तो बड़ा सही है, मेहनत का मुआवजा सही मिलना चाहिए। ये मुआवजा जो है ना यही तो सारा जुल्म है, यही तो नुकता है दवाई का। मुआवजा मुकर्र करता है देने वाला, मजदूर अपना मुआवजा नहीं मुकर्र करता, वो मुकर्र करता है मुआवजा। तो मुआवजे में तो होगा ना कि जितना मुकर्र जाएगा। कुरान तो मुआवजा नहीं करता। सुनिए अजीजानुमान, सुन जाइए। वो कहता है कि मेहनत का काम करने वाले को उसकी मेहनत का माहसल मिलना चाहिए, उसका करना माहसल किया कीजिए, मसला हल हो जाएगा। लैसा दिल इंसान हिंदा मा सा आ का तर्जुमा ही है माहसल। आकबतुल्ला भी ना आसास हुआ हम सजू पे आ जाते हैं बकानों, उनसे कहते थे कि याद रखो इसका अंजाम तबाही है, तबाही है देखा हुआ है, कोई तबाही नहीं हो। इतना ही नहीं, यस्ता भी हूँ मजाक करते थे उन लोगों ने जो ये कहते थे कि इस किस्म से निजाम का नतीजा तबाही होता है। एक दूसरी जगह इस चीज को और भी खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है, 35/47 हाँ फिगर पहली कौमों के मुतलक ये कहा तब इस्तिकबार व मकरस है। ये ऐसी साजिशें जो इस किस्म की नाहमवारियां पैदा कर, नाहमवारियां पैदा करने वाली साजिशें तदबीर वीर, वो सारी उनके मुखालिफिन की तरफ से हो तो साजिश कहलाती है, उनकी अपनी तरफ से हो तो प्लानिंग कहलाती है। तो ये सारी इस किस्म की वो जो प्लानिंग है, कहा ये अजीब अल्फाज हैं। हवाला आयत का याद रखिए, 37/47 बड़ी अहम आयत है। वला यही कुल मकरुस सैयिए इल्ला बिअहलिहा, लेकिन याद रखो इस किस्म की प्लानिंग करने वालों का अंजाम जो है उन्हीं के खिलाफ उलट के पड़ता है। फहालियन रूना इल्ला सुन्ना का लवलीन, कहा कि सुहैर इसी इंतजार में है कि जो असर पहलों का हुआ था वही इनका हुआ। अगर इस इंतजार में है तो इनसे कह दीजिए फलान तजदा लिसुन्नत अल्लाह तब्दीला, फलान तजदा लिसुन्नत अल्लाह तहवीला। कह दो इनसे कि अगर इसी का इंतजार है तो फिर खुदा की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं आ रहा, खुदा की रविश में रविश का तब्दील होना से एक तरफ रहा, उसका रुख भी नहीं बदला करता। रुख तुम्हारी तरफ है और उधर जा निकले, बिल्कुल नहीं आता हुआ करता। फिर इंतजार करना है तो करो। असूल ये बयान किया था कि मकर सही है जो है इस किस्म की नाहमवारियां पैदा करने वाले जो प्लानिंग तदाबीर या साजिशें हैं, अंजाम कार ये पलट कर उन्हीं के ऊपर आया करती है। یہ ہے جو کہا تھا کہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ سے ظلم کیا تھا. بقانون دیہا یس کا نظام کائنات میں تم دیکھو کرتے ہم کیا, اللہ ہو یب دا الخل کا سما یورید ہو سما الہ تر جاؤں, ابتدا ہوتی ہے ہر شے کی ایک ننے سے جی. اگر وہ قانون خداوندی کے مطابق بیج صالح ہے, یعنی اس میں اگنے کی صلاحیت ہے, پہلی شرط جتنے اسباب اور ذرائع اس کے لیے مقرر کیے ہیں قانون خداوندی نے, زمین کا سائل اچھا ہونا, اس میں کھاد ہونا, پانی وقت میں ملنا, روشنی کا ملنا, حرارت کا ملنا, کہا یہ سارا کچھ یہ ہو تو پھر اسے ہم گردش دیتے ہوئے بڑھاتے چلے جاتے ہیں ثم الیہ ترجعون, اور وہ ہماری مقرر کی ہوئی منزل کی طرف آ جاتا. یہ ہے جو عالم انسانیت میں ہی ہونا چاہیے. ان بڑھنے پھولنے پھلنے والی اقدار کے مطابق نظام اگر قائم کرتے چلے جاؤ گے اس میں نشو و نما ہوتی چلی جائے گی, غلط ہوتی چلی جائے گی. وہ جو ہم نے نصب و نین منزل مقرر کی ہے آخر میں انسانیت کی, یہ انسانیت وہاں چلی جائے گی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, یہ تو انسانیت اس منزل کی طرف چلی جائے گی, لیکن یہ جو مجرم کا جب قرآن لے آیا ہے نا, تو ہم تو مجرم اپنے یہاں کو ہر قانون شکن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جرم ہوتا ہے بنیادی طور پہ عربوں کے ہاں, جرم کہتے ہیں کسی دوسرے کے درخت کے پھلدار ساخ کو کاٹ کے اپنے گھر لے جانا, دوسرے کے پھل کو کاٹ کے اپنے گھر لے جانا بنیادی طور پہ جرم یہ مانے کی. تو کہا ہمارا تو یہ ہے نظام, اور جس دن سے اب تو یہ صورت ہے کہ دانا ہی نی کارد آسن برا امت بر امت دیگر کرد دانا ہی نی کاسد آسن برا, ایک قوم کی کھیتی دوسری کر رہی, بوتا یہ ہے کاٹتا وہ, اس نظام میں تو غیبیت یہ ہے. لیکن یوم تقوم الساعۃ جب ہمارے نظام کے تابع انقلاب آئے گا, تو اس انقلاب میں وہ جو دوسروں کے پھلوں کو کاٹ کے اپنے گھر میں لے جائیں گے سب سے زیادہ مایوس وہ ہوں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, یہ سازشیں یہ تدبیریں تنہائی ہوا کرتی, کہتا بہت سے ان کے ساتھ مشیر بھی ہوتے ہیں, مشورہ دینے والے بھی, صلاحکار بھی, منتظم بھی, یہ سارے ہوتے ہیں. کہتا یہ سب یہ سارے اس دور کے جار ہیں ان کے, جب وہ انقلاب کا دور آتا ہے تو ان سے ہر ایک انکار کر دیا کرتا ہے, مکر جایا کرتا ہے, اور کہہ دیا کرتا ہے کہ نہیں سر ہم تو ساتھ تھے ہی بالکل نہیں, ہم اس میں شریک نہیں تھے, ہر ایک ان میں سے مکر جاتا ہے. یہ نہیں تو گال سن نو نہیں تو کان کا, باتیں ہو رہی ہیں اقوام سابقہ کی, ذرا توجہ دیجیے تو ارے پھر یہ تو اپنی داستان معلوم ہے, اپنی داستان نہیں ہے, انسان کی داستان ہے, انسان کی تاریخ کا جہاں یہ ہوگا نہیں ہوگا, ہزار سال پہلے ہو, دس ہزار سال پہلے ہو, آج ہو, آنے والے زمانے میں ہو, سنت اللہ ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, وکانو بشرکائهم کافرین, ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون, انقلاب کی گھڑی آنے دیجیے, نفس کا نفس ہی پڑ جائے گی ان میں, ایک کے ساتھ دوسرا کھڑا نہیں ہوگا, جی چڑائے گا اس راستے, کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب جب یہ تک آتی ہے. کہا یہ جو کھنڈرات تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ ایسے ہی بارشوں اور زلزلوں سے نہیں ہو گئے تھے, وہ تو ان چیزوں کا نتیجہ تھا, یہ تو یہ کیفیت ان کی ہوگی صاحب. اور دوسری طرف وہ ام الزین آمن
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. ان کے برعکس جو لوگ خدا کی ان اقدار اور قوانین کا یقین محکم رکھ کر ان کے مطابق جنہوں نے نظام قائم کیا ہوگا وہ قرآن کہیں جنت کہتا ہے کہیں اسی کو روضہ کہتا ہے. تو وہ میں نے عرض کیا نہیں کہ اس پس منظر میں عربوں کے ہاں تو نیل ہاں نیل تک کہیں درخت تو ایک اور جھاڑی تک نظر نہیں آیا کرتی تھی. جہاں کہیں چشمہ ہوا چھوٹا سا وہاں پانی بھی ہوا اور وہیں چار درخت نخلستان کے بھی ہوئے وہ ان کے ہاں جنت کا لایا کرتی ہے. پانی کا درختوں کا سبزے کا تو ہم نے اس کی قدر کر سکتے. ان سے یہ پوچھیے ہمارے یہاں بھی جو پھل کے علاقے ہیں وہاں معلوم ہوتا ہے تو جنت. اور جنت کی تو پھر قرآن کریم نے جتنی تفاصیل دی ہیں میں نے عرض کیا نا کہ اس بیک گراؤنڈ میں ان کو دیکھنا چاہیے عربوں کی زندگی میں کہ وہ کیا کیا چیزیں تھی. ورنہ ذہن میں یہ آتا ہے صاحب آب رواں کا نام بھی جنت میں. ہمارے ہاں تو کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. عرب سے پوچھیے چشمہ تھا وہاں جا کے پانی کے لیے جاتے تھے چشمہ سوکھ جاتا تھا خانہ بدوش وہاں سے چل کے بچا کے پھر جاتے تھے. پتا نہیں کتنے میزوں میں جا کے کہیں سے کوئی دوسرا چشمہ ملے. انہیں اگر آگے رواں مل جائے تو پوچھے ہی نہیں پھر سے موجود. درختوں کے سائے جھکے ہوئے درخت پھلوں سے دبے ہوئے درخت دودھ کی ندیاں رواں شہد کی ندیاں رواں سبزہ زہار گلتستان بوستان گلستان یہ چیزیں کہتے ہیں پرندوں کے. اور اس کے بعد جب وہ ایران اور رومن امپائر کی تہذیب بھی سامنے آئی ایرانی قالین جسے آج کہتے ہیں آپ کا ان کا بھی لکھو قرآن یہ حریر وطن سے پڑھتے ہیں جی اگلے شیر پہ رسا بنی گر دے حریر وطن کے پردے جنت کے اندر سے لٹک رہے ہیں. صوفے عالی شان وہاں بتایا جا رہا ہے. یہ گوشت بھی سڑے ہوئے بکریاں نہ نہیں پرندوں کا پوچھ لیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے اس کو نا دیکھ بھولیے آرڈ کو دیا جا رہا ہے. یہ وہ نقشہ ہے جو جنت کا کھینچا ہے قرآن میں ہر قسم کی ستائشوں کا. اس میں ایک لفظ آ گیا ہے لفظ تو چاندی ہے لیکن بڑا نہیں جاتا. یحبرون کا ایک لفظ ریبر کا لفظ ہے. ویسے تو عربوں کے ہاں ہر وہ شے کہ جس میں زبائی اور رانائی اور دلکشی اور خوبصورتی جنت نگاہ یہ چیز ہو اس ان میں ہر چیز کے لیے یہ لفظ ریبر جو ہے وہ استعمال کیا کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ لکھنے والی روشنائی جو ہے اس میں کے لیے بھی تو وہ ہر شے جس میں رانائی اور زیبائی اور دلکشی ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے جنت نگاہ کہا ہے آپ حیران ہوں گے کہ عربوں کے ہاں فرگاہ سے گوشت کو بھی ہبر ہی کہا کرتے تھے بہترین موسیقی کو بھی ہبر کہتے تھے اور جنت میں یہ ذکر آیا ہے روضۃ الجبارون بہترین موسیقی بھی وہاں. بات دوسری طرف نکل جائے گی. انسان کو یہ صرف روٹی میں جینے والا ہی جانور نہیں بنایا یہ تو حیوانی زندگی ہے. اس کو تو حصے لطیف بھی دی گئی فنون لطیفہ سے اپلیکیشن جو ہے یہ خاصا انسانیت اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. اب تو آسانی ہو جائے گی. پچھلے ہی پرچے میں میرا وہ آرٹیکل خطاب کھایا ہوا ہے اسلام اور آرٹ اسے ایک نظر ذرا دیکھیے. قرآن کریم نے آرٹ کے متعلق اس کے کون کون سے گوشے آرٹ کے ہیں اور کس اس میں قید سے بیان کیا ہے ان کو تو آپ بولتے ہیں کہ جب فنون لطیفہ میں وہ ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کرے تو یہ موسیقی جو ہے یہ تو فنون لطیفہ میں بلند ترین مقام ہے. وقت نہیں ہے جو میں اس تفصیل میں جاؤں لیکن بہرحال اس کا اثر براہ راست ہوتا ہے انسان کی سیاست و جذبات کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں ہمارے ہاں تو یہ بات چلی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ سب حرام ہے نام, تو پہلے تو یہ سوچ لیجیے کہ اتنی سی بات جو جنت کی موسیقی کے متعلق یہ ہے جہاں حرام, یہاں ان کے ہاں ہمارے مولوی صاحب کے سامان کے ہاں کون سی چیز ایسی نہیں ہے؟ سونا یہاں حرام, جنت میں سونے کے کنگن, یعنی عجیب چیز ہے. یہ بھی جو چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ موسیقی بھی حرام, مصوری بھی حرام, اور یہ مجسمہ سازی تو اسی کے اندر آتی ہے. بات ساری یہ ہے عزیزان من, یہ فنون لطیفہ ہے, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے حصے لطیف کی ضرورت ہوتی ہے. جس میں حصے لطیف نہیں ہوتی وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا, اینیمل لیول کے اوپر زندہ رہتا ہے. اب بجائے اس سے کہ اس کا اعتراف کرے کہ صاحب یہ چیز ہمارے حصے لطیفہ سے بلند ہے, ہمیں یہ چیز دی نہیں گئی, ہمیں یہ نوازا ہی نہیں گیا, جس چیز سے آپ معروم رہ رہے ہیں اس کو حرام کرا دیں. معروم اور حرام ہے نا, ورنہ اس میں کوئی شے نہیں. ویسے تو دنیا کی ہر شے حلال سے حلال تر شاید یہ عزیز آل ایمان, اگر وہ اقدار خداوندی کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو حرام ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اقدار کے تابع رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی انسان کے لیے پیدا کیا ہے وہ بجرگ ان کے جن کو اس نے بلب سے شریف خود حرام کہہ دیا, اور دو تو دو تر چیزیں, اور کوئی چیز حرام نہیں انسان کے لیے بچرتے کہ وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان یہ گزر دو چار شیر اقبال کے زمن میں زیادہ وہ نغمہ سردی خون غزل ترا کی دلیل, سردی خون غزل وہ نغمہ سردی خون غزل ترا کی دلیل, اس کو سن کے تیرا چہرہ تاب ناک نہیں, نواز وہ کرتا ہے موج نفس کے زہر آدھو, وہ نہ نواز کے جس کا ضمیر پاک نہیں. سنتے ہیں کون سی موسیقی ہے؟ ایک اور, اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام, حرام میری نگاہوں میں ناؤ سنگو کی موسیقی میں تو حیات کا پیغام ہوگا, ہر وہ شاید جس میں دو ناتواری اور موت اور پیغام, وہ آپ کے ہاں کی فکر کے روح سے خاص اتنا ہی آپ اس کو حرام کریں, قرآن کی اقدار کی روح سے لوگ حرام, اور حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اس سے تمتع تو ہونا, اور زندگی اور حیات اور سبھاؤ حاصل کرنا جو ہے یہ عین حلال اور منصح قرآن کے مقابل ہے. وفی روزت ان یخبرون, اس کے اندر ہر قسم کی رانائی زیبائی دلکشی جنت نگاہ, اور پھر بہت سے گوشت ہوگی وہ معاشرہ جس کا قرآن نے کہا ہے, اور اس کے بعد ہے وہ ملزینہ کفر ہوں وقضود آ جاتے نا والے قائل آخرات سفلائے کفر عذاب وہ ضرور, اس کے برعکس جو یہ چلنے والے طبقات پانے والے ہیں پوچھو نہیں کہ کس قسم کی جہنم کے اندر یہ زندگی بسر کریں گے. سورہ الروم کی آیت 16 کا تذکرہ کے بعد ہم آ گئے 17 سے ہم آئندہ دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.